الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم اذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان عذاب الہی کی زد میں. آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت آفات اور فسادات میں ہمارے ملک کو گھیرا ہوا ہے. سندھ میں بڑے پیمانے پر سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہے, انسانی جانوں کا تلاف ہوا ہے, بہت سارے جانور مرے ہیں اور کئی لوگوں کی املاک, ان کے گھر, ان کی فصلیں وہ تباہ ہو گئی. لاہور میں اس وقت ڈینگی وائرس کا بڑا شدید حملہ ہے, روزانہ 10-12 ہلاکتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں قتل و غارت گری جاری ہے, صوبہ سرحد میں بھی قتل و غارت گری جاری ہے. گویا کوئی صوبہ بھی اس وقت آفات سے, فسادات سے محفوظ نہیں. اب یہ فسادات یا آفات کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب مت کہو, عذاب کہنے سے تم اور لوگوں کو غمگین کرتے ہو. ویسے ہی لوگ دکھیاں ہیں, غمزدہ ہیں, اور عذاب کا لفظ اور زیادہ ان کو پریشان کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس طرح کی آفات, اس طرح کے حالات کبھی عذاب ہوتے ہیں اور کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں. نیک لوگوں کے لیے یہ آزمائش کے طور پر برے حالات آتے ہیں, ان کا امتحان ہوتا ہے, صبر کرتے ہیں تو ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. لیکن برے لوگوں پر یہ حالات عذاب بن کے آتے ہیں. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ اگر تو ہمارا معاشرہ واقعی کوئی نیکی کی تصویر ہے, کوئی نیکی کا پیکر ہے, تو پھر تو یہ حالات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر کیفیت اس کے برعکس ہے, معاشرہ ہمارا اللہ سے دور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم یہ بار بار عذاب اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید لوگ اپنے گناہوں کا احساس کر کے رجوع کریں. سورہ روم کی میں نے آیت نمبر 41 تلاوت کی, جس میں ارشاد ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. فساد کہتے ہیں جب کوئی ضابطہ ٹوٹ جائے, جب کوئی قانون ٹوٹ جائے. ایک اللہ تعالیٰ کا بارش کا قانون ہے، وہ ہر سال ہوتی ہے اور اس سے انسانوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر اسی قانون میں زیادتی ہو جائے اور بارش حد سے زیادہ برس جائے، یہ آفت بن جاتی ہے. اسی طریقے پر دریا، اس کا ایک ضابطہ ہے، وہ اپنی خاص حدود میں بہتا ہے، لیکن جب وہی دریا طغیانی پر اترا ہے، حد سے بڑھ جائے، ضابطہ ٹوٹ جائے، فساد برپا ہو جاتا ہے. تو یہی تو فساد وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں میں ظاہر ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے آتا ہے. ایک فساد وہ ہوتا ہے جو کہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے ٹوٹنے سے آتا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں وہ قانون کی پاسداری ہے نہیں، اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے. اگر مجرموں کو گرفتار کرنے کے بعد قرار واقع سزا دی جائے، سب کے سامنے سزا دی جائے، کچھ لوگوں کو سب کے سامنے ٹارگٹ کلرز کو پھانسیاں دی جائیں، انہیں گولیاں ماری جائیں، تو باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کرنا. لیکن چونکہ ہمارے ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اول تو مجرم پکڑے نہیں جاتے، پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کی سفارشی ان کو آزاد کرا لیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ جری ہیں، اور کوئی قانون نہ انسان کا بنایا ہوا اس وقت نافذ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ضابطوں میں بھی، اللہ کے قوانین میں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حد سے تجاوز ہو گیا ہے. اور وہ صرف کیوں ہوا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، ان کے بعض گناہوں کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے. اور کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کے رجوع کریں، شاید کے پلٹ آئیں، شاید کے گناہوں کو چھوڑ کر پارسا زندگی بسر کریں. سورہ سجدہ میں ارشاد ہوا وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ایک بڑے عذاب سے پہلے انہیں ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کیوں چکھائیں گے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کے رجوع کریں، جیسے قوم یونس نے توبہ کی تھی، شاید یہ بھی توبہ کر لیں. سورہ زخرف میں آتا ہے آل فرعون کے حوالے سے وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِّنْ أُخْتِهَا، ہم نے آل فرعون کو کوئی نشانی نہیں دکھائی مگر یہ کہ وہ اس کی پہلی نشانی سے بڑی تھی. جیسے سندھ میں جو اس وقت عذاب کی کیفیت ہے، یہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑی ہے. پچھلے سال 7 اضلاع سندھ کے خلاف سے متاثر تھے، اس مرتبہ 14 اضلاع متاثر ہوئے، زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. پچھلے سال اس بڑے زمینداروں نے شرارت کی تھی، چالاکی کی تھی، اور جب دیکھا کہ اس نہر کا یا اس دریا کا بند اگر ہم نے توڑ دیا تو ہماری فصلیں بچ سکتی ہیں، تو بند توڑ دیے تاکہ پانی دوسری طرف چلا جائے، ان کی فصلیں محفوظ ہو جائے. پنجاب میں بھی ایسا ہوا، سندھ میں بھی ایسا ہوا. اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں ایسی برسائیں کہ اس کا راستہ کو روک نہیں سکتا تھا. تو وہ زمیندار کے جنہوں نے پچھلی مرتبہ پچھلے سال بند توڑ کے اپنی زمینیں بچا لی تھی، بارش کی وجہ سے وہ بھی نہیں بچ سکے. اور بہت سے لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم پہلے زکات دینے والے تھے، اب زکات دینے والے ہو گئے، دو تین مہینے میں ہی اتنی بڑی ان کے لیے مصیبت آئی ہے، تباہی آئی ہے. فرمایا ہم نے ان کو نہیں کوئی نشانی دکھائی مگر یہ کہ ان کی سابقہ نشانی سے بڑی نشانی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے انہیں عذاب سے پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ شاید رجوع کریں. تو وہ آفت بھی رحمت بن جاتی ہے کہ جس آفت کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف بائل ہو جائے، اللہ کی طرف رخ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں بھی سدھرنے کی، اپنی طرف مائل ہونے کی، متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جرم بیان کیا ہے کہ یہ کس جرم کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی ان سے کہیے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزرے ہیں. قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا جن کے کھنڈرات اس وقت موجود تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ان کے کھنڈرات آج دریافت ہو رہے ہیں، یمن کے علاقے میں کھدائیاں ہو رہی ہیں اور ان کے بڑے بڑے ستون ظاہر ہو رہے ہیں، اسی طریقے پر بے شمار قومیں ہیں، ہم اگر دور نہ جائیں قریب ہی جائیں تو کیسی منظم بستیاں تھیں موج دڑو والوں کی، ہڑپا والوں کی، گمبور والوں کی، آج بھی ان کا نظام آپ دیکھیں تو ان کا نکاسی کا نظام ہمارے نظام سے بہتر ہے، ہمارا کوئی نکاسی کا نظام ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے پانی آتا ہے اور پھر کھڑا رہتا ہے، جبکہ ان کا نظام ہم سے کہیں بہتر تھا، لیکن ان پر بھی تباہی آئی کہ نہیں آئی، ان پر عذاب آئے کہ نہیں آئے، پوری تہذیبیں تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اے نبی ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو کیا انجام ہو ان لوگوں کا جو پہلے گزرے تھے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، عذاب کی بڑی وجہ انسانوں کا یہ جرم ہے کہ وہ شرک کرتے، شرک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ان اللہ یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں دو مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے تو معاف کر دے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اسی طریقے پر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار، سورہ مائدہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تو فرمایا کہ اکثریت کا جرم یہ تھا کہ وہ شرک کر دیا، آج ہمارا جرم یہ ہے کہ نہیں، ایک شرک تو وہ ہے جس کو ہم سب پہچانتے ہیں جو ہوتا ہے مزاروں پر مزار پرستی چوما چاٹی، ہماری اکثریت اس جرم میں مبتلا ہے کہ نہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن انہی کے مزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا اڈا بنایا ہوا، ان مزاروں پر جو کچھ ہوتا ہے آپ سب کے علم ہے، وہاں پر کس طریقے پر چوما چاٹی بھی ہوتی ہے، سجدے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر دمال بھی ہوتے ہیں، وہاں پر ڈول بھی بجتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کی منشیات بھی ملتی ہیں، پیار محبت کے لیے ملاقاتوں کی جگہ بھی مزار طے ہو جاتی ہے کہ جمعرات وہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی پہنچ جاتی ہے، یہ سب کا سب مزاروں پر ہے کہ نہیں، لیکن قرآن مجید شرک کا ایک بڑا وسیع تصور دیتا ہے، شرک صرف یہی نہیں، یہ بھی شرک ہے اور آج ہماری اکثریت اس شرک میں مبتلا ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی قبرستان کے ساتھ ایک قد مزار ہے اور وہاں پر منتے ماننے کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، دعاؤں کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ قبر پر عورت کا جانا جائز نہیں، یہاں تک کہ بریلوی مکتہ فکر کے جو بزرگ ہیں احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ایک عورت ارادہ کرتی ہے گھر سے قبرستان جانے کا، اس کو اسی وقت گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر سختی ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے، لیکن مزاروں پر عورتیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی، اور وہاں پر جا کر منتے مانتی ہیں کہ نہیں مانتی، چوما چاٹی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، کبھی جا کے دیکھ لیجئے کیا حال ہوتا ہے کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تو سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے شرک، یہ شرک ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید جیسے میں نے عرض کیا کہ شرک کا ایک بڑا وسیع تصور دیتا ہے کہ شرک صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ایک مذہبی قسم کا شرک ہے، لیکن شرک سیاسی بھی ہوتا ہے، شرک اللہ کی اطاعت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اسی صورت میں سورہ روم میں جس کی میں نے آپ کو آیت نمبر 41 ابھی سنائی ہے، آیت نمبر 42 سنا رہا ہوں، اسی کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ نے مشرک کس کو قرار دیا، فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، کون ہے مشرک، من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، وَقَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو بھی دین کا حصہ ہے وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی شرک ہے، اللہ کا دین ایک وحدت ہے اور اس دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن دین کی کچھ باتوں کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، یہ بھی شرک ہے۔ چاہے بحثیت مجموعی کسی جماعت نے لے لیا ہو، چاہے کچھ لوگوں نے لے لیا ہو۔ کوئی ایسا ہے کہ جو عشق رسول کے حوالے سے دعوے دار ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، باقی لوگوں کو پر گستاخ رسول ہونے کا ایک فتویٰ ہے، کچھ کا دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، صحیح توحید تو ہمارے پاس ہے، باقی لوگ مشرک ہیں، نہ ان کو سلام کرو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو، نہ ان سے کوئی تعلق رکھو، نہ ان کو عبادات میں شریک کرو، سب کے سب مشرک ہیں۔ تو دین کا ایک حصہ لے کر بڑے خوش ہیں کہ بس ہم ہی صحیح دین پر ہیں، باقی سارے کے سارے گمراہ ہیں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ اور ایک دین کے حصے بکھرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہے کہ دین کے یہ بہت سارے احکامات ہیں، لیکن کچھ احکامات کو لیا ہوا ہے، کچھ کو چھوڑا ہوا ہے، کچھ احکامات پر عمل ہے۔ نماز سارا سال فرض ہے، پانچوں وقت فرض ہے، لیکن طے کر رکھا ہے کہ نماز پڑھنی ہے صرف رمضان میں، رمضان کے بعد نہیں پڑھنی، شب برات میں پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی، فجر کی نماز بھی، شب برات کے علاوہ نہیں پڑھنی۔ اسی طریقے پر نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن گھر میں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرنا، گھر میں ہر طرح کی بہودیوں کی خرافات ہوں گی، کیا بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں بالکل مغرب زدہ بنا دیا جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ جب بچہ ذرا منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچہ تو باقی اب تعلیم یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی لباس بچوں کا پہننا ہمیں پسند ہے۔ اسی طریقے پر یہ تو ہماری گھر کی حالت ہے، تربیت گھر پہ والدین نہیں کر رہے، ٹیلی ویژن کر رہا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بےہودگی، بے حیائی، بد اخلاقی، بڑوں کو خاطر میں لانا، بولڈ ہو جانا، بے باک ہو جانا، بک چٹ ہو جانا، ہتھ چٹ ہو جانا، وہ پھٹ ہو جانا، یہ سارے کے سارے چیزیں کس نے سکھائی ہیں؟ میڈیا نے سکھائی ہیں۔ وہ میڈیا ان تک کس نے پہنچایا؟ ہم نے پہنچایا۔ تو گھر پہ بےہودگی اگر پھیل رہی ہے تو وہ پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد اسلام نہیں۔ گھر پہ اسلام ہے تو کاروبار میں اسلام نہیں، کاروبار میں وہ سب کچھ کرنا جو باقی لوگ کر رہے ہیں۔ میرے غلط کام کو چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر مارکیٹ میں میں چھوڑ دوں ملاوٹ تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہاں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، لیکن نہیں، یہ سوچ نہیں، سبھی غلط کام کر رہے ہیں، سارے دو نمبر کے کام کر رہے ہیں، بعض لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا، بتائیے، گڑبڑ کرتے ہیں ترازو میں تو تب جا کے مسئلہ کو فائدہ ہوتا، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ نے اتنے ٹیکس لگا رکھے، آپ رشوت کے بغیر اس تنخواہ میں گزارا کر کے دکھائیے، مجبوری رشوت لینی پڑے گی۔ تو دھڑلے کے ساتھ غلط کام ہمارے چلتا ہے، تو کچھ باتوں پر عمل ہے، کچھ باتوں پر عمل نہیں۔ نکاح پڑھواتے ہیں مولوی صاحب سے، اور کس سے نہیں پڑھواتے، مولوی صاحب پڑھائیں گے نکاح، اس میں خطبہ بھی پڑھائیں گے، اس کے بغیر جانتے نکاح نہیں ہوگا، تو یہ کام تو کرائیں گے دین کے مطابق، لیکن اس کے علاوہ شادی بیاہ میں باقی سب کچھ کریں گے جو کہ اللہ کو اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، اس میں مخلوق محفل بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگی، ویڈیو فلمیں بھی بنیں گی، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوں گی۔ مسجد میں پیسہ دیتے ہوئے جان جاتی ہے، لیکن بیوٹی پارلر میں جا کے ہزاروں روپے دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، یہ اکثر بیشتر ہمارا حال ہے۔ تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، وہ بھی شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاعبد اللہ مخلصین له الدین، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، غلامی کرو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، لیکن ہم اللہ کے لیے اطاعت کو خالص کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسجد میں اللہ کی مانیں گے لیکن گھر پہ اللہ کی نہیں مانیں گے، کاروبار میں اللہ کی نہیں مانیں گے، شادی کے موقع پر اللہ کی نہیں مانیں گے، غمی کے موقع پر اللہ کی نہیں مانیں گے، وہاں پر رسم و رواج کے مطابق چلیں گے۔ اسی طریقے پر اجتماعی سطح پر ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ملک میں اللہ کو بڑا نہیں ماننا، ملک میں اللہ کی نہیں چلے گی، ملک میں ہماری اپنی مرضی چلے گی، ملک میں سود کا نظام جاری و ساری رہے گا، ملک میں فحاشی کی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی، نشر و اشاعت کی کھلی اجازت ہوگی، جو میڈیا جو چاہے دکھائے کوئی پابندی نہیں ہوگی، اخبارات میں جو چاہے چھپے کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں، ہورڈنگز کے اوپر جو مرضی لگا دیا جائے کوئی ممانعت نہیں، شراب ملک میں بیچنا بالکل جائز ہے، بیچی جائے گی، پرمٹ دیے جائیں گے، دکانیں کھلیں گی۔ بعض اوقات بڑے بڑے لیڈر کھلے عام اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں شراب پیتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، لیکن کو اس پر حد نہیں ہے۔ خود ایک شخص اقبال جرم کر رہا ہے کہ میں یہ حرکت کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کوئی بے حیائی ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جو مرضی کرو، تو یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے۔ آدمی ڈھیٹ ہے کہ ہاں میں کرتا ہوں، دھڑلے کے ساتھ وغیرہ یہ کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ہمارے جرائم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اب رمضان میں بھی مجھ سے بہت سے لوگ کہتے رہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کوئی قنوت نازلہ کا اہتمام مسجد میں ہو جائے، کوئی دعائیں کرا دیجئے اس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ میرا جواب یہی تھا کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کیوں ہماری دعائیں سنے گا؟ ہم تو اللہ کے سننے کو تیار ہیں ہی نہیں، اللہ کیوں ہماری سنے گا؟ میں نے کہا لہذا میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ میں قنوت نازلہ کے لیے امام صاحب سے قنوت نازلہ پڑھے، قنوت نازلہ اللہ کیوں سنے گا ہماری؟ ہم نے مسجد سے باہر نکل کے اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کا حکم توڑنا، تو لہذا پہلے توبہ ہو، پہلے قوم طے کرے کہ ہاں ہم نے بھی اللہ کی ماننی، اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ قوم یونس کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی جب انہوں نے واقعی توبہ کی تھی، گھروں سے باہر نکل کر میدان میں آ کر روئے تھے، چلائے تھے، وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ شرک نہیں کریں گے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیکن ہم وہ سب کچھ کرنے کو تیار نہیں، سنتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد پردالا وہیں گرتا۔ شادی بیاہ کے حوالے سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب سنتے ہیں مجھ سے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کرو، تو مجھے بھی خوش کر دیتے ہیں، نکاح کرا لیتے ہیں مسجد میں آ کر، باقی ساری خرافات کرتے ہیں، بلکہ نکاح کو اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ میں تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی نکاح میں خرچہ کم کرو، لہذا نکاح مسجد میں ہو جائے، رخصتی گھر سے ہو جائے، تو تمہارا خرچہ بچ گیا پورے کا پورا، وہ شادی حال کا، وہ جو ضیافت تمہیں کرنے پڑتی شادی حال میں وہ بچ گئی، لیکن خرچہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے نکاح مسجد میں ہوگا، سارے مہمان مسجد میں آئے، وقت بھی ان کا لگے گا، پیٹرول بھی خرچ ہوگا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی لگیں گے، رخصتی کریں گے حال سے، اب اس کے بعد حال میں جاؤ، اور حال میں جانے کے بعد پھر وہاں پر وہاں ساری وہ سب کچھ اخراجات ہوں گے جو ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنے کا پھر فائدہ پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ان کی بات بھی پوری ہو جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے سارے کام بھی کرنے۔ آپ نے ڈبل ٹائم لے لیا، ڈبل خرچہ کرا دیا لوگوں کو، نکاح مسجد میں ہو رہا ہے اور رخصتی حال سے ہو رہی ہے، وہی نکاح کر لیتے کہ وہاں نکاح کو منع ہے کوئی نہ، ہال میں، ہال میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، جائز ہے بالکل، تو منع تھوڑی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر کام کے اندر گڑبڑ، ہر کام میں اللہ کو ناراض کرنا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر اس کو نہیں کرنا، جس کو منع کیا وہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ تو داڑھی چھوٹی کروا رہے ہیں، صاف کروا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ناخن کو اترواؤ، ناخن دیکھو بڑے بڑے ہوئے، ایک صاحب میرے پاس تھا، دیکھ کر مجھے گن آئی، بڑے بڑے ناخن، جانے کون سا فیشن ہے۔ اس کے بعد ایک موقع پر دیکھا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے بغیر نام لے ذکر کر دیا کہ ہم یہ الٹا کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، اور اس کے بعد دیکھا تو اصلاح ہو گئے، داڑھی بھی رکھی اور ناخن بھی چھوٹی۔ مطلب ہر چیز ہے جو کہ الٹی ہے، جو اکثر و بیشتر ہے۔ مغرب اپنی غلط روایات کی وجہ سے پریشان ہے. مغرب کی عورتیں اسلام قبول کر کے اعتراف کر رہی ہیں, کتابیں لکھ رہی ہیں کہ جو عورت کو تحفظ اور وقار اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا, اور ہماری عورتیں بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کی تہذیب اختیار کرنے کے لیے بیچیں, اور ہم خود بھی اپنے بچوں کو وہی تربیت دلا رہے ہیں, انہی خطوط کے اوپر ہم ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. ورنہ کتابیں پڑھیے, ٹونی بلیئر کی سالی مسلمان ہوئی ہے, شرعی پردہ کر رہی ہے, اس کے جذبات پڑھیے کہ وہ ایک گندی اور ننگی تہذیب کے اندر سے نکل کر آئی ہے, تو وہ جو اسلام کی تعریفیں کر رہی ہے, وہ خاتون کے جو طالبان کے پاس قید تھی مسلمان ہوئی ہے, اس کے جذبات پڑھیے, تو وہ تو اس خباثت کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے ہیں. ہم الٹا کام کر رہے ہیں کہ ہم حق کو چھوڑ کر ہم خباثتوں کی طرف جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ میرے گھر کی خواتین جا رہی ہیں, آپ کے گھر کی خواتین جا رہی ہیں, غیر تو کوئی نہیں جا رہا. ہم نے ان کی غلط تربیت کی ہے, ہم نے ان کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا کر ان کی تربیت کی. تو یہ سب چیزیں بھی شرک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو صرف بتائے مطلق نہ ماننا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دوسروں کو ساتھ شریک کرنا, کچھ باتیں اللہ کی مانیں گے, کچھ لفظ کی مانیں گے, کچھ رسم و رواج کی مانیں گے, جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے. تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, شاید کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے, شاید شرک کو چھوڑ دیں, شاید پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے لگیں, شاید بے حیائی کو بے ہودگی کو چھوڑ دیں, شاید اپنی اولادوں کو اللہ کا بندہ, اللہ کے دین کا سپاہی, اللہ کے دین کا مجاہد بننے کی فکر کریں, شاید اپنے کاروبار سے سود کو کم تولنے کو, ملاوٹ کو, جھوٹ کو ختم کر دیں, شاید اپنے شادی بیاہ میں وہ کام کریں جو سنت سے ثابت ہوں, شاید اپنی غمی میں جو بدعتیں کرتے ان کو چھوڑ کر سنت کے مطابق ہر کام کو کریں. فرمایا لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ آئے. قل سیروا فی الارض, اے نبی ان سے کہیے چلو پھرو زمین میں, فانظروا, پھر دیکھو, کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے گزرے ہیں. کان اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. کرنا کیا چاہیے؟ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, دعائیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کرنا کیا چاہیے؟ فاقم وجہک للدین القیم, اپنے رخ کو سیدھا کر لو خالص دین کے لیے, طے کر لو کہ دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. خود خلوف السلم کافا, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مسجد میں بھی اللہ کی مانیں گے, گھر میں بھی اللہ کی مانیں گے, کاروبار میں بھی اللہ کی مانیں گے, شادی بیاہ میں بھی, غمی میں بھی, اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو سپریم درجہ دیں گے, ملک میں بھی شریعت نافذ کریں گے, اللہ کے احکامات کا نفاذ کریں گے. فرمایا فاقم وجہک للدین القیم, اپنے چہرے کے رخ کو بالکل سیدھا کر لو الدین القیم خالص دین کے لیے, من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کے سامنے ٹالنا ممکن نہ ہو, کوئی اس کو اللہ کے سامنے اس دن کو پھیر نہ سکے گا. اشارہ ہے قیامت کی طرف. یوم اذی یصدعون, اس روز لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, اہل جنت الگ ہو جائیں گے, اہل جہنم الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر, جس نے ان باتوں کا کفر کیا, چاہے زبان سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا, اور چاہے عملی کفر کیا, تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا, اس کا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا, اور جو کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں ان آیتوں کی وجہ سے اپنی اصلاح کر رہے ہیں, فلانفسہم یمہدون, وہ اپنے لیے ہی معاملات کو سنوار رہے ہیں, اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں, فائدہ انہی کو حاصل ہوگا, دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی, آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جو اچھے عمل کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل میں سے بدلہ عطا فرمائے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کافر صرف ہندو نہیں ہے، کافر مسلمان بھی ہے اگر اس کے طور طریقے اس کے لچن ہندو جیسے ہیں. بدترین کافر ہے ایسا مسلمان، ہندو کے پاس تو قرآن ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو موقع آپ کو جاننے کے ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، مسلمان کے گھر میں اللہ کے رسول کے ارشادات کی کتابیں ہیں، مسلمان کے پاس موقع ہے حق کو جاننے کا، لیکن پھر بھی اس کے کرتوت ہندو جیسے ہوں تو یہ مسلمان پھر اس ہندو سے بھی بدتر ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے عملی کافر ہوں چاہے عقیدے کے کافر ہوں اللہ کسی کافر کو پسند نہیں کرتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.